نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سود اور اس کا شرعی حکم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سودی معاملے میں گواہ بننے والے اور سود کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس طرح سود کا معاملہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح سود کے معاملے میں دلالی کرنا یا سود کا حساب کتاب لکھنا بھی ناجائز ہے. اسی حدیث کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ آج کل بینکوں کی ملازمت بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی کسی نہ کسی درجے میں سود کے معاملات میں ملوث ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ کاتب سود سے مراد وہ شخص ہے جو کہ عقد سود کے وقت سود وغیرہ کا حساب لکھ کر عاقدین کے اس عقد میں معاونت کرتا ہے، یعنی جن کے درمیان معاملہ ہوا ہے اس میں ہیلپ کرتا ہے، وہ اس وعید میں داخل ہے. لیکن اگر کوئی شخص عقد سود کے انعقاد کے وقت یہ حساب و کتاب نہیں لکھتا، بلکہ عقد کے بعد جب وہ پچھلے عرصے کے تمام حسابات اور کارگزاری اور رپورٹیں وغیرہ لکھتا ہے، وہ اس کے ذیل میں سود کے حسابات بھی اسے لکھنے پڑتے ہیں. غرض یہ کہ اس حساب و کتاب سے عقد سود میں معاونت نہیں ملتی تو وہ شخص اس وعید میں داخل نہیں ہوگا. اگر اس تفسیر کو پیش نظر رکھا جائے تو اس سے ان حضرات کی الجھن دور ہو سکتی ہے جن کا کام اکاؤنٹس اور آڈٹ وغیرہ کا ہے. ان لوگوں کو مختلف فرموں، اداروں اور کمپنیوں کے پورے سال کے حسابات لکھنے پڑتے ہیں اور اس کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے. اس میں انہیں سود وغیرہ جس کا کمپنی نے عقد کیا ہوتا ہے اسے بھی لکھنا پڑتا ہے، لیکن ان کا یہ لکھنا محض ایک سالانہ رپورٹ اور کارگزاری کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے کمپنی کے سودی لین دین میں کوئی معاملت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ حضرات اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے. البتہ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ بینک کی ملازمت کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ آج کل تو ہر جگہ سے پیسہ بینک ہی کے واسطے سے آتا ہے، کوئی بھی چیز سود سے پاک نہیں، لہٰذا پھر تو ہر چیز حرام ہونی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے ہر چیز کی حد مقرر کر دی ہے کہ اس حد تک تو جائز اور اس حد کے آگے ناجائز ہے. لہٰذا بینک کی ملازمت ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بینک کے اندر سودی لین دین ہوتا ہے، اور جو شخص بھی بینک میں ملازم ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں سودی لین دین میں تعاون کر رہا ہے، اور کسی بھی گناہ کا کام اور اس میں تعاون کرنا قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق حرام ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ گناہوں میں اور زیادتی کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اس وجہ سے بینک کی ملازمت حرام ہے. جہاں تک اس اشکال کا تعلق ہے کہ ہر پیسہ بینک ہی کے واسطے سے ہم تک پہنچتا ہے، لہٰذا ہر پیسہ حرام ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بینک سے پیسے جائز اور حلال طریقے سے آ رہے ہیں تو ان پیسوں کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر ناجائز اور حرام طریقے سے آ رہے ہیں تو ان کا استعمال بھی حرام ہوگا. ایک ربا ربا القرآن اور ایک ربا ربا الحدیث کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ربا القرآن جو قرآن کے اندر اس کے بارے میں حرمت آئی، اور ربا الحدیث جس کی حدیث میں حرمت آئی ہے. ربا کے لفظی معنی لغت میں زیادتی کے بڑھوتری کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا اطلاق پانچ قسم کے معنی کے لیے ہوتا ہے. لہذا لیکن زیادہ تر اس کا استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے، ایک ربا النسیئہ اور دوسرے ربا الفضل کے لیے. ربا النسیئہ کی تعریف یہ ہے، هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرض، کہ یہ ایسا مشروط قرض ہے کہ جس میں ایک مدت ہے اور مال پر زیادتی بھی ہے اس کے لیے جس نے قرض لیا ہو، اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں. اور ربا الفضل کی تعریف یہ ہے کہ دو ہم جنس چیزوں میں آپس کے تبادلے کے وقت کمی زیادتی کی جائے، اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں. اس لیے کہ پہلی قسم کے ربا کو قرآن کریم نے اور دوسری قسم کے ربا کو حدیث نے حرام قرار دیا ہے. بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے صرف سود مرکب کو حرام قرار دیا ہے، سود مفرد کو حرام قرار نہیں دیا، اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. اس آیت میں ربا کے ساتھ اضعافا مضاعفہ کی قید لگی ہوئی ہے اور نہیں قید پر داخل ہوئی ہے، لہذا صرف وہ ربا ممنوع ہوگا جس میں سود کی رقم رأس المال سے کم از کم دگنی ہو جائے. لیکن یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ اضعافا مضاعفہ کی قید باجماع امت احترازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے، اور یہ قید بالکل ایسی ہی ہے جیسے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں فرمائے کہ ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. اس آیت میں اگرچہ ثمن قلیل کی قید لگی ہوئی ہے کہ ہماری آیات کو تھوڑی बदले के बदले, थोड़े माल के बदले, थोड़े फ़ायदे के बदले में न बेचो। लेकिन कोई भी अक्लमंद इंसान इस आयत का ये मतलब नहीं लेता कि आयत कुरानी को समझ कदीर के साथ फ़रोख्त करना तो नाजायज़ है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदे के साथ फ़रोख्त करना जायज़ है, समझ कसीर के साथ फ़रोख्त करना जायज़ है। और इस क़ैद की इत्तफाक़ी होने के दलाइल मुंदरजा ज़ेल हैं कि अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान में फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और छोड़ दो रिबा में से जो कुछ बच गया है अगर तुम ईमान वाले हो। इसमें मा आम है, जो रिबा की हर कलील और कसीर मकदार को शामिल है। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि रिबा सब कल अदम है। पहला रिबा जिसको मैं कल अदम करार देता हूँ या ज़ाया करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, वो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनका रिबा है। तो बस वो भी अब ख़त्म, तमाम का तमाम। और ये कुल्लहू का जो लफ्ज़ है ये रिबा की हर मकदार पर बोला जाएगा, थोड़ा हो या ज़्यादा, इससे भी रिबा की हुरमत साबित होती है, ख़्वाह वो मुफरद हो या मुरक्कब। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुव रिबा, कि हर वो कर्ज़ जिससे फ़ायदा उठाया जाए वो रिबा है। इसमें नफ़अन नकरा आया, इस पर दलालत करता है कि नफ़ा की हर मकदार हराम है। सो इस तफसील से मालूम हो जाता है कि आयत में अदआफ़ मुदाफ़ा की जो क़ैद है वो एतराज़ी नहीं बल्कि इत्तफाक़ी है, क्योंकि दीगर दलाइल उसके मुतलकन हराम होने पर दाल हैं। हुरमत रिबा क़तई दलालत है, और रिबा का मामला करने वालों के बारे में जो शदीद वईद आई है वो शदीद वईद कुरान करीम में है। ऐसी वईद शायद ही किसी गुनाह पर आई हो, चुनाचे अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया फ़इन लम तफ़अलू फ़ज़नू बिहर्ब मिनल्लाह व रसूलिह, कि अगर तुम सूदी लेन देन नहीं छोड़ोगे तो फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। आज पूरी दुनिया सूद के गर्दाब में फंसी हुई है, और सरमायादाराना निज़ाम की तो बुनियाद ही सूद पर कायम है। सारे बैंक सूद की बुनियाद पर चल रहे हैं, सारी तिजारती और तिजारती लेन देन सूद की बुनियाद पर हो रही है। बड़े बड़े सरमायादार और बड़ी बड़ी कंपनियाँ सूदी बुनियादों पर बैंक से कर्ज़ा लेती हैं और इससे अपना कारोबार चलाती हैं। चुनाचे आलम इस्लाम में बाज़ ऐसे अनासर पैदा हुए हैं जिन्होंने दावा किया कि मौजूदा बैंकों का सूद वो सूद नहीं जिसको कुरान करीम ने हराम करार दिया है, और दलील ये पेश करते हैं कि ज़माने में लोग अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए कर्ज़ लिया करते थे। मसलन एक आदमी के पास खाने के पैसे न होते तो वो भूख की हालत में किसी साहिब इस्तेताद के पास जाता और उसको जाकर कहता कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ पैसे कर्ज दे दो ताकि बीवी बच्चों को खिला सकूँ। जवाब में साहिब इस्तेताद कहता कि मैं सूद पर कर्ज़ दूंगा, लिहाजा तुम ये वादा करो कि इस कर्ज़ के साथ इतना सूद अदा करोगे। जाहिर है कि यह जुल्म की बात है कि एक आदमी भूखा हो और इस भूख को मिटाने के लिए अब आपसे कर्ज़ मांग रहा हो और आप उससे सूद का मुतालबा कर रहे हो, हालांकि आपका असल फ़र्ज़ तो ये था कि आप अपनी तरफ से उसकी भूख मिटाने का इंतज़ाम करते, न ये कि उसको कर्ज़ देकर उल्टा उससे सूद का मुतालबा करें। ऐसे सूद के बारे में कुरान करीम ने फरमाया कि अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग है। या मसलन एक शख्स के घर में मैयत हो गई और उसके पास कफन दफन के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे शख्स के पास जाता है और उससे कर्ज़ मांगता है ताकि मैयत के कफन दफन का इंतज़ाम कर सके। इस मौके पर कर्ज़ देने वाला ये मुतालबा करे कि मैं उस वक्त तक तुम्हें कर्ज़ नहीं दूंगा जब तक कि तुम इतना सूद अदा नहीं कर दोगे या इसको तय नहीं कर लोगे। ज़ाहिर है कि ऐसे मौके पर सूद का मुतालबा करना इंसानियत और मुरव्वत के ख़िलाफ़ बात है, इसलिए इस किस्म के सूद को कुरान करीम ने हराम करार दिया है। लेकिन जहाँ तक मौजूदा दौर के बैंकों के सूद का ताल्लुक है, इसमें कर्ज़ लेने वाले गरीब गुरबा नहीं होते जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता या जिनके पास मैयत के कफन दफन के इंतज़ाम के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे गुरबा को तो बैंक कर्ज़ देता ही नहीं, और अगर हम और आप में से कोई बैंक से कर्ज़ लेने जाएंगे तो बैंक वाले हमें मार कर निकाल देंगे, बल्कि बैंक से कर्ज़ लेने वाले बड़े बड़े सरमायादार और दौलतमंद होते हैं जो भूख मिटाने और कफन दफन के लिए कर्ज़ नहीं लेते, बल्कि उनका मकसद ये होता है कि बैंक से कर्ज़ लेकर इस रकम को अपनी तिजारत में लगाकर उसको और ज़्यादा तरक्की दें और ज़्यादा नफ़ा कमाएं। मसलन 1 लाख रुपया बैंक से कर्ज़ लेकर उससे 2 लाख बनाएं। दूसरी तरफ रुपया जो सरमायादार बैंक से बतौर कर्ज़ लेता है वो रुपया عوام کا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی کمائی سے بچا بچا کر یہ روپیہ بینک میں بطور امانت کے رکھوایا ہے۔ لہذا جو سرمایہ دار بینک سے قرض لے رہا ہے کہ اگر اس سے مدعی مطالبہ کیا جائے کہ اس قرض کے ذریعے تجارت کر کے جو نفع کماؤ گے اس نفع میں سے اتنا فیصد تم بینک کو بطور سود ادا کرو گے، تو اس میں کون سا ظلم ہو جائے گا؟ اور اس زمانے میں جو سود رائج ہے اس میں قرض لینے والے پر ظلم ہوتا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، یعنی اس لیے قرآن کریم نے اس سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا موجودہ دور کے بینکوں کا سود حرام نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک قرض وہ ہے جس کو انسان اپنی ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے لیتا ہے، ایسے قرض کو صرفی قرض کہتے ہیں۔ دوسرا قرض وہ ہے جس کو انسان تجارت کرنے اور نفع کمانے کے لیے لیتا ہے، ایسے قرض کو تجارتی قرض کہتے ہیں یا پیداواری قرض کہتے ہیں۔ سود کے جواز کے قائلین کا کہنا ہے کہ قرآن کریم نے صرفی قرض پر لیے جانے والے سود کو حرام قرار دیا ہے، تجارتی قرض پر لیا جانے والا سود اس حرمت میں داخل نہیں۔ تو یہ ان کا آرگیومنٹ ہے، یہ بات وہ کہتے ہیں جو سود کو آج کے زمانے میں جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ قرآن کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اس آیت میں لفظ ربا معرف باللام ہے اور الف لام میں اصل یہ ہے کہ وہ عہد کے لیے ہو، لہذا لفظ ربا سے وہ مخصوص ربا مراد ہوگا جو زمانہ جاہلیت میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں رائج تھا، اور اس زمانے میں صرف صرفی قرض اور اس پر سود لینے کا رواج تھا، تجارتی قرض اور اس پر سود لینے کا اس وقت رواج نہیں تھا، اور جو چیز اس زمانے میں رائج ہی نہیں تھی قرآن کریم اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے۔ لہذا حرمت سود کا اطلاق صرف صرفی قرض پر لیے جانے والے سود پر ہوگا، تجارتی قرض پر لیے جانے والے سود پر نہیں ہوگا۔ یہ وہ استدلال ہے جو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے اور جن کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ بینکوں کا سود جائز ہے، یہاں تک کہ مصر کے موجودہ مفتی اعظم، یعنی اب نہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی بینکوں کے سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا ہے، اور اس فتویٰ کی وجہ سے پورے عالم عرب میں ایک غلغلہ برپا ہے اور اس کا چرچا ہے۔ ان کے علاوہ عالم اسلام کے ہر خطے میں کوئی نہ کوئی اس موقف کا حامل کھڑا ہوتا رہا ہے، چنانچہ ہندوستان میں سر سید احمد خان، عرب میں مفتی عبد رشید رضا بھی اس موقف کے حامل گزرے ہیں، پاکستان میں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا موقف بھی یہی تھا، اور جس سے قدیر الدین نے اس کے جواز پر ایک رسالہ لکھا تھا۔ اگر آدمی غور سے نہ دیکھے تو بظاہر جواز کے قائلین کا استدلال دل کو اپیل کرتا ہے، اور اگر ایک سرمایہ دار بینک سے قرض لے کر نفع کما رہا ہے تو اس سے سود کا مطالبہ کرنے میں کون سے ظلم اور جرم کی بات ہے؟ چنانچہ نو تعلیم یافتہ طبقہ اس استدلال سے مروب ہو کر ان کا حامی ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جواز کے قائلین کا استدلال ایک بہت بڑے مغالطے پر مبنی ہے، ان کے استدلال کا صغرا کبرا دونوں غلط ہیں۔ ان کے استدلال کا صغرا یہ ہے کہ عہد رسالت میں تجارتی سود رائج نہیں تھا، اور کبرا یہ ہے کہ جو چیز عہد رسالت میں رائج نہ ہو اس پر حرمت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں، لہٰذا ان کا استدلال درست نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے کبرا کو سمجھ لیجئے کہ یہ کبرا غلط ہے۔ دیکھیے اصول یہ ہے کہ قرآن یا حدیث جب کسی چیز پر حلت یا حرمت کا حکم لگاتے ہیں تو وہ حکم اس چیز کی کسی خاص شکل اور صورت پر نہیں لگاتے، بلکہ اس چیز کی حقیقت پر لگاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں بھی وہ حقیقت پائی جائے گی وہاں وہ حکم آئے گا۔ مثلا شراب کو لے لیں، جس زمانے میں شراب حرام ہوئی اس زمانے میں اس زمانے کے لوگ اپنے گھروں میں انگور کا شیرہ اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کو سڑا کر شراب بناتے تھے۔ لہٰذا اب موجودہ دور میں کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ چونکہ اس زمانے میں لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں شراب بناتے تھے اور اس میں حفظان صحت کے اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، اس لیے شراب حرام قرار دی گئی تھی، اب چونکہ موجودہ دور میں شاندار مشینوں کے ذریعے حفظان صحت کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ شراب بنائی جاتی ہے، اس لیے شراب کی حرمت کا اطلاق موجودہ دور کی شرارت پر نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ استدلال بالکل احمقانہ ہے، اس لیے کہ شریعت نے شراب کی کسی خاص شکل اور صورت کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ اس کی حقیقت کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جس چیز میں شراب کی وہ حقیقت پائی جائے گی اس پر حرمت کا اطلاق ہو جائے گا، لہذا اس کی وہ مخصوص صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو یا نہ ہو۔ لہذا آج اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وسکی، بیئر اور برانڈی وغیرہ موجود نہیں تھی اس لیے یہ حرام نہیں، ظاہر ہے کہ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ اس نام سے اور اس شکل سے اور اس شکل میں موجود نہیں تھی، مگر اس کی حقیقت یعنی ایسا مشروب جو نشہ آور ہو حقیقت میں موجود تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا تھا۔ اب یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، چاہے کسی زمانے میں بھی ہو اور کسی بھی نام سے پائی جائے۔ آئیے اب اس پر غور کریں کہ شریعت نے جس سود کو حرام قرار دیا اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیا یہ حقیقت موجودہ دور کے تجارتی سود میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ سود کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کو دیے ہوئے قرض پر طے کر کے کسی بھی قسم کی زیادتی کا مطالبہ کرنا۔ مثلا میں نے ایک شخص کو 100 روپے بطور قرض دیے اور اس کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ ایک ماہ بعد تم سے 105 روپے لوں گا، تو یہ سود ہے۔ البتہ اگر طے نہیں کیا بلکہ میں نے اس کو ایسے ہی 100 روپے قرض دے دیے لیکن قرض لینے والے نے قرض واپس کرتے وقت اپنی خوشی سے 105 روپے دے دیے، تو یہ سود اور حرام نہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ کسی کے مقروض ہوتے اور قرض خواہ مطالبہ کرتا تو آپ اس کا قرض کچھ زیادتی کے ساتھ واپس فرماتے تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے، لیکن چونکہ یہ زیادتی پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اس لیے وہ سود نہیں ہوتی۔ حدیث کی اصطلاح میں اس کو حسن القضاء کہتے ہیں، یعنی اچھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ طے کر کے زیادہ ادا کرنا سود، اور طے کیے بغیر زیادہ ادا کرنا سود نہیں بلکہ حسن قضاء ہے۔ بہرحال چونکہ سود کی مندرجہ بالا حقیقت موجودہ بینکوں کی تجارتی سود میں پائی جاتی ہے، اس لیے تجارتی سود بھی حرام ہوگا۔ اس تفصیل سے تجارتی سود کے جواز کے قائلین کی دلیل کا کبری غلط ثابت ہوا۔ ان کی دلیل کا صغرہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی سود نہیں تھا، یہ صغرہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس میں بھی آج کے دور کے جدید تجارت کے تقریباً بنیادیں موجود تھیں۔ مثلاً آج کل مشترکہ کمپنیاں قائم ہیں جس کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، لیکن جب ہم عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک مستقل جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتا تھا، اس لیے کہ وہاں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کے تمام افراد اپنا ایک ایک درہم اور ایک ایک دینار ایک جگہ جمع کر دیتے، پھر اس رقم کو قافلے والے شام لے جا کر اس میں سے مال تجارت کا لاتے اور فروخت کرتے۔ چنانچہ آپ نے تجارتی قافلوں کا نام سنا ہوگا، وہ یہی کام کیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اس آیت میں گرمیوں اور سردیوں کے دن سفروں کا ذکر ہے، اس سے مراد یہی تجارتی قافلے ہیں جو سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہاں مکہ مکرمہ سے سامان لے جا کر وہاں فروخت کر دیتے، اور وہاں سے سامان تجارت لا کر مکہ مکرمہ میں فروخت کر دیتے تھے۔ ان قافلوں میں بعض اوقات ایک ایک آدمی اپنے قبیلے سے 10-10 لاکھ دینار قرض لیتا تھا۔ ظاہر ہے وہ یہ قرض کھانے پینے کی ضرورت کے لیے یا کفن دفن کے انتظام کے لیے نہیں لیتا تھا بلکہ تجارتی مقصد ہی کے لیے لیتا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، جس پر مسلمانوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ بدر پیش آئی، اس قافلے کے بارے میں محدثین اور اصحاب السیر نے لکھا ہے کہ جس قریش مرد یا عورت کے پاس ایک درہم بھی تھا وہ اس نے اس تجارتی قافلے میں بھیج دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قبیلے اس طرح مشترک طور پر سرمایہ میں تجارت لگایا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بنی مغیرہ و بنی ثقیف کے درمیان آپس میں قبائلی سطح پر سود کا لین دین ہوتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے سود پر قرض لیتا اور دوسرا قرض دیتا تھا، ایک قبیلہ سود کا مطالبہ کرتا دوسرا قبیلہ اس سود کو ادا کرتا، اور یہ سب تجارتی قرض ہوتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ حضرت عباس کا ہے، اور وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا۔ چونکہ حضرت عباس لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں آج کے دن ان کا وہ سود جو دوسرے لوگوں کے ذمے ہیں وہ ختم کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ سود 10,000 مثقال سونا تھا، اور ایک مثقال تقریباً 4 ماشے کا ہوتا ہے، اور یہ 10,000 مثقال سونا کوئی سرمایہ اور رأس المال نہیں تھا بلکہ یہ وہ سود تھا جو اصل رقم پر واجب ہوا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ قرض جس پر 10,000 مثقال سونے کا سود لگ گیا ہوگا وہ کیا صرف کھانے پینے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لیا گیا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ قرض تجارت کی غرض سے ہی لیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے اپنے پاس بالکل ایسا نظام قائم کیا ہوا تھا جیسے آج کل بینکنگ کا نظام ہے۔ لوگ ان کے پاس بطور امانت بڑی بڑی رقمیں رکھوانے کے لیے آتے تو وہ ان سے کہتے، یہ امانت نہیں بلکہ یہ قرض ہے، یعنی میں یہ رقم تم سے بطور قرض لیتا ہوں، یہ میرے ذمے قرض ہے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ قرض کی صورت میں طرفین کا فائدہ تھا۔ امانت رکھوانے والوں کا تو یہ فائدہ تھا کہ اگر یہ رقم امانت کے طور پر رکھی ہوتی تو اس صورت میں حفاظت کے باوجود اگر ہلاک ہو جاتی یا چوری ہو جاتی تو اس کا ضمان حضرت زبیر پر نہ آتا، کیونکہ امانت کا ضمان نہیں آتا۔ اس کے برخلاف قرض کی رقم اگر ہلاک ہو جاتی تو یا چوری ہو جاتی تو اس کا ضمان قرض لینے والے پر آتا ہے۔ لہذا امانت رکھوانے والوں کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کی رقم محفوظ اور مضمون ہو گئی، اور دوسری طرف حضرت زبیر کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کو اس بات کا اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ اس رقم کو جہاں چاہیں صرف کریں یا تجارت میں لگائیں۔ اس لیے کہ اگر وہ رقم امانت ہوتی تو امانت کو تجارت میں لگانا جائز نہیں۔ جب حضرت زبیر بن عوام کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کے قرضوں کا حساب لگایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، یعنی جب میں نے ان کے ذمے واجب الادا قرضوں کا حساب لگایا تو وہ 22,00,000 نکلے۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا قرض تجارتی قرض ہی تھا، صرفی قرض نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی قرضوں کا رواج تھا۔